جو فحشا کے مالک تھے یہ بعد میں حاکم بنیں گے، یہی لوگ جو شراب نوشی کے مالک ہیں یہ بعد میں حاکم بنیں گے. اگر پرسوں کی خبر آپ نے پڑھی ہو ڈان اخبار کے اندر بزنس کالم کے اندر، تو لکھا تھا پاکستان نے 110 ملین ڈالر شراب ایکسپورٹ کر کے کمائے ہیں. جس کمپنی نے 110 ملین ڈالر شراب ایکسپورٹ کر کے کمائے ہیں وہ پاکستان کے اندر طاقت حاصل نہیں کرے گی کیا؟ جو ملک کے اندر اس شہر کے اندر فحشا کے اڈے چلائے گا کیا وہ طاقت حاصل نہیں کرے گا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی آواز خاموش رہے گی، ظلم پھیلانے والا فحشا اور شراب کو پھیلانے والا طاقت حاصل کرے گا. ایک موقع پر یہ صدر جمہور ہوگا، ایک موقع کے اوپر یہ ہوگا جو تمام کاموں کو چلا رہا ہوگا. اس کے بعد ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بعد معاشرہ کہاں پہنچے گا، اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. لہذا روایت میں صرف ایک جملہ کہا، وہ یہ کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے اشرار تم پر حاکم آ جائیں گے. کیوں؟ یہ طاقتیں سمیٹتے چلے جائیں گے، کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اتنی طاقت حاصل کر لیں گے کہ پھر طاقت کے ستون پر یہ کھڑے ہو جائیں گے. جب طاقت کے ستون پر یہ کھڑے ہو جائیں گے پھر فرمایا پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی. کیوں؟ تم بے بس ہو جاؤ گے، تم بے بس ہو جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے. وہ پوری طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، قوانین اپنی مرضی سے بنائیں گے، طاقت کا بھرپور استعمال کریں گے، تم آواز بھی اٹھاؤ گے تمہاری آواز کو کچل دیا جائے گا، کچھ نہیں کر پاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے. تو تمہارا اس بے بسی کے عالم میں زیادہ سے زیادہ حربہ یہ ہوگا کہ تم دعاؤں کی طرف جاؤ گے. اس موقع پر خدا بھی تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، چونکہ تم تھے چونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، نہیں کرتے تھے تم، اب خدا بھی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آیا اس برے حصے کے منتظر ہیں؟ بس ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا ہم سراحت کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنی پوری توانائیوں کو استعمال کرتے ہیں، جو شخص جس کیپیسٹی کے اندر اپنی بھرپور توانائی کو استعمال کرے ظلم کے نظام سے علیحدہ ہونے کے لیے. اور یہ جو ہم نے بیچ کا راستہ تلاش کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ میرے ہی گھر کے اندر وہ نہیں بھاشا کے چینل آتے رہے، میں بھی ان کو دیکھتا رہا ہوں، میں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے بعد مجلسوں کے اندر ظلم کے خلاف فریاد بھی اٹھاتا رہا ہوں، یہ بیچ کا راستہ کبھی فائدہ نہیں دے گا، اس صرف مصیبت کا راستہ ہوگا. لہٰذا اگر میں آپ کے سامنے اتنی کچھ کہنے کے بعد اپنے گھر میں جا کر پھر وہی چینل دیکھتا ہوں، اور آپ یہاں بیٹھنے کے بعد اتنا کچھ سننے کے بعد پھر وہی چینل دیکھتے ہیں، میں بھی ظالم ہوں اور آپ بھی ظالم ہیں، دونوں ظلم کے اندر شریک ہیں. کسی طور پر اس طرح سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو پائے گا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ذمہ داری کو ادا کریں، دین کے مقابلے پہ آئے ہوئے اس حملے کا مقابلہ کریں، تو پھر آپ کو اور ہمیں اپنے راستے کو طے کرنا پڑے گا، ہم ظلم کے راستے پر ہیں یا عدل کے راستے پر. اپنی زندگی کے اندر یہ تفریق لگانی پڑے گی. جب آپ اس کام کو انجام دیں گے آپ کو بے تحاشا قربانیاں دینی پڑیں گی. یہی وہ جگہ ہے جہاں دین قربانی طلب کرتا ہے. کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں دین تسامح قبول نہیں کرتا. تسامح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کہیے میں دین پہ عمل کروں گا، کوئی نہ کرے تو مجھے کیا، ٹھیک ہے نہ کرے. بعض جگہوں پہ دین تسامح قبول نہیں کرتا. آیا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی نہیں دیکھتے؟ یہ تو دنیا ہے ہمیں نظریاتی طور پر کھوکھلا کرنے کے لیے نظریے دے رہی ہے. اب آپ تصور فرمائیے ہمارے نظریے کیا دیے جا رہے ہیں. البتہ یہ ہمارے یہاں کی پیداوار نہیں ہے، یہ غرب کے اندر 400 سال سے تجربہ ہو چکا ہے. مغربی ممالک نے 400 سال کے شدید تجربے کے بعد اپنے آپ کو بے دینی کی عروج کے اوپر کھڑا کر لیا ہے. اب وہ اس بے دینی کو اپنے اقتصاد کی طرح ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح وہ بے دینی کے ماہر ہو گئے ہیں اور جس طرح وہ اقتصاد کے ماہر ہیں، ایک طرف سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے اقتصاد کو، دوسری طرف سے اپنی بے دینی کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جو تجربے ان کے اوپر 400 سال میں ہوئے ہیں، اب ہمیں اس تجربے کی ریل کے اوپر بٹھا رہے ہیں کہ اب ہم بھی انہی تجربوں سے گزرے ہیں. بے عین ہی یہی سب کچھ مغربی مالک کے اندر ہو چکا ہے اور وہ اس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں. جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اب آپ چلے جائیے مغربی مالک کے اندر، دیکھیے وہاں پہ قوانین بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. مثلا انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بار کے اندر اتنی عمر کا بچہ اندر نہیں آئے گا. یہ قانون کیوں بنایا ہوا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کتنی بھی آزادی کیوں دیں، اس عمر کے بچے کے اوپر آزادی کا منفی اثر ہوگا، غلط کام ہوگا. دسوں قوانین اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ سب کچھ آزاد ہے اس معاشرے کے اندر، لیکن قوانین کی حد میں بہکانے کے لیے وہ قوانین بنائے ہوئے انہوں نے. اتنا بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہ اگر اس آزادی میں واقعی خوبی ہوتی تو وہ لوگ خود کیوں نہیں 100% قانون کے حد میں اختیار کر لیتے اس آزادی کا؟ کیوں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اپنے ہاں؟ البتہ خوبی ان کی یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہاں پابندی لگاتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں آزادی کا درس دے رہے ہیں. وہ اپنے ہاں پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی میڈیکل پرسکرپشن دیے بغیر دکھائے بغیر دوائی حاصل نہیں کر پائے گا. ہمیں کیا نسخہ دے رہے ہیں؟ ہمیں یہ نسخہ دے رہے ہیں تم آزاد بنو, جو چاہتے ہو کرو. کیوں ہم بیوقوف بن رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں, لیکن وسیلہ مغربی مالک بنے ہوئے ہیں. اور میں نے عرض کیا اگر ہمیں عزت چاہیے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک, کے فرماتے ہیں ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے, اور منافق جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. اگر ہمیں اور آپ کو عزت چاہیے تو ہمیں اس وقت دین کے نام پر کچھ مخالفتیں اٹھانی پڑیں گی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا. میں ہرگز آپ سے نہیں کہہ رہا جو شاید کسی اور نے کہا ہو, اور جب بھی ہم جیسا کوئی آدمی بولے گا تو اسے خطرہ یہی دکھایا جائے گا کہ آپ وہ دگیں گے. اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک اور ظلم کیا ہوا ہے دین کے نام پر. دین کے نام پر کچھ بدماش لوگوں کو, دین کے نام پر کچھ واقعی دہشت گردوں کو عوام کے اندر مشہور کر دیا گیا. مثال جیسے یہ اسامہ بن لادن کا معاملہ, ان کو دین کے نام پہ مشہور کیا گیا. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی دین کے نام پر آواز اٹھائے تو اسے کہا جائے دیکھو تم اسامہ بن لادن کی طرح. نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ دین کے نام پر آواز اٹھانا بند کر دیں گے. دین کے نام پہ بم دھماکے کروائے گئے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی دین کے نام پر کھڑا ہو کہ میں مخالفت کرتا ہوں اس ظلم کی تو کہیں گے تم وہی ہو جو بم دھماکے کرتا ہے. دین کے نام پہ مصنوعی مدرسے بنائے گئے, رجعت پسندی سکھائی گئی, اتنا زیادہ مصنوعی زندگی کر دی گئی کہ لوگ ان سے نفرت کریں. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی یہ کہے میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں تم طالبان ہو, اس کا مطلب ہے. یہ سب دین کے نام پر کیا ہے انہوں نے, اور یہ سب کیوں کیا ہے؟ ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگ دین سے لا تعلقی کا اظہار کریں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا بند ہو جائے, انتہائی درجے میں لے جا کے یہ چاہتا ہے امر بالمعروف نہیں ہے منکر ہونا بند ہو جائے. اگر وہ بند ہو گیا, میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, پھر راستہ کیا راستہ ہے؟ اور ہم بدقسمتی سے اسی راستے کے مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. جس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اگر خدا نہ کرے ہم خاموش رہے, اگر خدا نہ کرے اس نسل نے آواز نہیں اٹھائی, اگلی نسل میں جو آپ کے سامنے ہوگا اس کی تھوڑی سی شکل و شمائل آپ کو مختلف مغربی مالک کے اندر نظر آ رہی ہے. اب اس موقع میں ممکن ہے کوئی یہ کہے اس آزادی سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, جیسے ایک انتہائی نامعقول آدمی نے کسی پروگرام کے اندر یہ کہا کہ اگر امریکہ عراق کے اوپر قبضہ کر لے گا تو کم سے کم ہماری زیارتیں تو کھل جائیں گی. کہاں ہے وہ نامعقول آدمی؟ ہلے کے اندر مرے ہوئے 100 لاشیں اب اس کو نظر آئے یا نہیں آئے؟ آشور کے اندر 250 انسان وہاں پر قتل ہوئے, اب اس بیوقوف کو نظر آئے یا نہیں آئے؟ کہاں ہے وہ کہنے والا جو کہہ رہا تھا کہ ہماری زیارتیں آزاد ہو جائیں گی؟ ظلم کے ذریعے حسین کی عزاداری نہیں کی جا سکتی ہے. کیوں اس بات کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک ظالم اور جابر کی ریاست کے اندر بیٹھ کر سید الشہداء آزادوں کے سردار کا درس نہیں دیا جا سکتا. وہ آزادی کے سردار ہیں, ظالموں کی سرداری کے اندر رہ کر ان کی زندگی نہیں گزر سکتی تھی, تبھی تو جان دی تھی انہوں نے. وہ تو یہ فرما رہے تھے الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقورین. وہ کہہ رہے تھے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ذلت کی زندگی موت سے بہتر ہے. کس نے کہا موت سے بہتر ہے؟ کیوں یہ ذلت؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے. جب سے اس ظالم کی حکومت کے اندر گئے سامرہ کا حادثہ پیش آیا جو اب تک تاریخ میں نہیں آیا تھا, کس شخص کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا امام کے والد کے روضہ مبارک کی گنبد کا اس طریقے سے پڑخ چھوڑ جانا؟ کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتا؟ ظلم کے سائے میں رہ کر کوئی دین نہیں پنپ سکتا ہے, ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ میڈیا اگر اسداری کے دنوں میں 5 مجالس دکھا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے دین ترقی کر رہا ہے. یہ وہی ہے جو خود حسین کو قتل کرتے ہیں اور خود حسین کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھی کھڑے ہونے کو تیار ہیں. یہ قاتل ہیں, اور اس کے بعد اس کی عذاب بھی مناتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی قتل کا الزام نہ لگا. جس دین کے دفاع کے لیے شہید و شہدا جان دیتے تھے, یہ اس دین کو قربان کرتے ہیں 360 دنوں کے اندر, اور چند دنوں میں آ کر حسین کی عذاب منا کر اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے تھے. دھوکے کی سوا کیا ہے یہ؟ بدقسمتی سے اس موقع کے اوپر سخت وقت ہے, سخت وقت سید الشہداء جیسے ماننے والوں کے لیے. ایک سید الشہداء جب مدینے کے حاکم کے سامنے گئے تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ. یہ انتہائی قیمتی جملہ ہے, سید الشہداء کا ہر جملہ انتہائی قیمتی ہے, لیکن اس جملے کی آفاقیت کچھ اور ہے. حقیقت یہ کہ سید الشہداء کا یہ جملہ ان کی تحریک کے پہلے دن ایک عالمی دعوت ہے, ایک عالمی دعوت ہے, اور اس عالمی آفاقی دعوت کے اندر سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے سننے والے, یہ بتا تو میرا جیسا ہے یا یزید جیسا ہے؟ اگر تو میرا جیسا ہے تو تو میری طرح جان دے دے گا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا اگر تو میرا ماننے والا. فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. آفاقی قانون. پس سید الشہداء کی ایک حرارت ہے, سید الشہداء کے نام پر دلوں کے اندر ایک تڑپ ہے. یہ تڑپ کیا کرواتی ہے؟ یہ یزید کے سامنے مقابلہ کروا دیتی ہے. اس خاطر لوگ سید الشہداء کے لاشے سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں سید الشہداء کی قبر سے انتقام لیتا تھا متوقع لوگ؟ کیوں قبر مبارک کے اوپر حل چلاتے تھے, اس کے اوپر نہریں جاری کرتے تھے, زیارتوں پر پابندی لگاتے تھے؟ کیونکہ جانتے تھے اگر حسین کا سچا نام دنیا کے اندر بلند ہوا تو کسی ظالم کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا. اس لیے سید الشہداء کی قبر سے بھی انتقام لیتے تھے. تصور فرمائیے, جب عاشور کا دن ہو رہا تھا, سید الشہداء قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے, ساری قربانیاں انجام پا گئیں. اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا, یہ لاش حسین کو پامال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لاش حسین کیوں پامال ہوا؟ تمہیں بیعت چاہیے تھی, تم نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ تم نے حسین کے خاندان پہ سختی کی, انہیں 3 دن پیاسا رکھا, حسین کے جوانوں کو مار دیا, خود باب حسین کو شہید کر دیا. یہ بتاؤ لاشے سے کیا دشمنی کر رہے ہو؟ لاشے سے دشمنی کی تھی, اب یہ بتاؤ تمہیں خیموں سے کیا سر اکھاڑ تھا؟ خیموں میں آگ کیوں لگائی تھی؟ اگر تم نے خیموں میں آگ لگائی تھی لوٹنے کے لیے تو یہ بتاؤ یہ ایک رسی کے اندر بدی خواتین کیوں ہے؟ یہ جو اتنی خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت تم نے رسیوں کے اندر باندھا ہوا ہے, اب بس ایک سوال اور یہ بتاؤ, یہ حسین کے وارث سید سجاد زنجیروں کے اندر کیوں جکڑے گئے ہیں؟ آیا کوئی وجہ بنتی ہے سید سجاد کو زنجیروں کے اندر جکڑنے کی, سو اور زنجیریں پہنانے کی؟ لیکن سید سجاد کا تحمل آپ فرما رہے ہیں. کسی شاعر نے کتنا اچھا کہا, سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پیدا سے ہو. وہ مکہ اور مینا کے فرزند تھے, جب مسجد شام کے اندر ممبر پہ تشریف لے گئے تو خطبے کے ابتدا میں ارشاد فرمایا, جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لے, انا ابن مکہ و مینا, میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں, میں کعبہ اور حرم کا بیٹا ہوں. مکہ اور مینا کی اولاد ہے. انتہائی عظمت سید سجاد کہاں پر ہے؟ انتہائی عظمت یہ ہے کہ مصیبتوں کو جھیلنے والے بازار شام سے گزر گئے اور صبر کر لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرماؤ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما.
اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو ظالمین عراق کے اندر مومنین پہ ظلم کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار اقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔